أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وعزني من شرور نفسي. آمين يا رب العالمين. سورة بقرة کا اب یہ 32واں رکوع ہے. کل رکوع 40 ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو نکلے تھے اپنے گھروں سے. وہم الوف حذر الموت, اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور گھروں سے نکلے تھے موت کے خوف سے. فقال لهم الله موتوا, تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ مر جاؤ. ثم احیاهم, پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ تعالیٰ بہت فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر بجا نہیں لاتے, شکر ادا نہیں کرتے. ان آیات میں کس کا ذکر ہے, کون سی قوم ہے, اس کا تعین بڑا مشکل ہے. مفسرین میں اختلاف ہے. حاصل یہ ہے کہ کچھ لوگ گھروں سے نکلے تھے موت کے خوف سے, اور خوف کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا علاج پھر یہ کیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ مر جاؤ. ایک مرتبہ موت تاری کی, پھر زندہ کر دیا. اس کے نتیجے میں ان کے دلوں سے موت کا خوف نکل گیا, ہمت اور گویا کہ ایک ان کے اندر قوت اثر نو پیدا ہوئی. پہلے گویا ایک نفسیاتی مرض کا شکار تھے, اس سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس تجربے سے گزارا. ان اللہ لذو فضل علی الناس, اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اصل میں یہ شے ہے کہ جو قتال فی سبیل اللہ, جس کے انسان جان چراتا ہے, جی چراتا ہے موت کے خوف سے, تو اسی کا آگے حکم آ رہا ہے, اللہ کی راہ میں جنگ کرو, قتال کرو اللہ کے راستے میں. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور جان لو کہ اللہ سننے والا ہے, علم رکھنے والا. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے, قرض حسن, اچھا قرض. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً, تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دے اور اسے اس قرض کو کئی گنا کر دے. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ, اور اللہ تعالیٰ ہی تنگیر کرتا ہے, تنگی پیدا کرتا ہے, اور وہی کشادگی عطا فرماتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور بالآخر اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. یہاں ایک نئی اصطلاح آئی ہے کہ اللہ کو کون قرض دے. ایک انفاق فی سبیل اللہ ہے, اور ایک اللہ کے ہاں اللہ کے لیے قرض دینا. یہ خاص طور پر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے لیے جو رقم خرچ کی جاتی ہے, لگائی جاتی ہے, اس کے لیے اللہ نے گویا اس کی یوں کہنا چاہیے قدر دانی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے ذمے قرض ہے, اور اس کا جو بدلہ ہے وہ بے حساب ہے, وہ بڑھاتا ہی رہے گا اس میں. جیسے ہمارے یہاں تصور ہے بینک کے اندر آپ پیسے رکھوا دیں اور مسلسل جتنا وقت گزرتے آئے گا بڑھتے جائیں گے, بڑھتے جائیں گے. تو جو اللہ اضافہ کرے گا اس کا تم سوچ سمجھ نہیں سکتے. یعنی یہ ہے سب سے اونچا عمل انفاق کے حوالے سے, مال خرچ کرنے کے حوالے سے یہ مد ہے جو سب سے اونچی ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گویا میرے دل میں قرض ہے, اور میں اس میں جو اضافہ کر کے دوں گا تو وہ ظاہر بات ہے کہ تمہارے لیے وہ ایک سرپرائز ہوگا, پریزنٹ سرپرائز بہت بڑا. تو اس کی خاص تشویق و ترغیب ہے, اور یہ اللہ اپنے ذمے اس کو قرض قرار دیتے ہیں. ارم ترى الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى, کیا تم نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے سرداروں کو موسیٰ کے بعد اب بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایک واقعہ آ رہا ہے کہ جس میں انہوں نے بھی قتال فی سبیل اللہ کیا تھا، اور چونکہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ بقرہ، یہ ہجرت سے قبل، ہجرت کے بعد اور غزوہ بدر سے قبل نازل ہوئی ہے، تو مسلمانوں کو ذہناً تیار کیا جا رہا ہے کہ اب باقاعدہ جنگ بھی جو ہے وہ آیا چاہتی ہے، اور اس میں ان کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے بنی اسرائیل سے ایک مثال دی گئی ہے، اور ایک واقعہ ہے کہ جو ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بھی جس میں عبرت کا سامان بھی ہے اور بڑی ہی سبق آموزی بھی ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے سرداروں کو موسیٰ کے بعد، علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ہوا تھا، آپ کے دور میں تو اللہ کا دین قائم نہیں ہو سکا، صحرائے تیہ میں جو ہے وہ بنی اسرائیل بھٹکتے رہے، ان کو سزا دی گئی تھی. بعد میں ان کے خلیفہ یوشع بن نون، ان کی زیر سرکردگی قوم نے جہاد کیا اور پھر فلسطین میں وہ داخل ہوئے اور وہاں اسلامی حکومت قائم کی، لیکن اس پر بھی جب ایک کچھ عرصہ گزر گیا تو پھر انحطاط ہوا، زوال ہوا، اور پھر کچھ امالقہ تھے یا کوئی اور دوسری قومیں تھیں، انہوں نے ان پر حملہ کیا اور انہیں گھروں سے نکال دیا اور گویا کہ بے دخل کر دیا، اور بہت ہی ابتر کی حالت میں تھے وہ. اس وقت کا واقعہ ہے، اس قول النبی اللہ مبعث لنا ملکا، جب بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے اپنے نبی سے یہ درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ معین کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم قتال کریں اس کے ساتھ ہو کر اللہ کی راہ میں، جہاد کے لیے ہمیں ایک سپہ سالار ہمیں معین کر دیں. یہاں بادشاہ سے مراد اصل میں سپہ سالار. یہ نبی کون تھے؟ شموئیل نبی جو ہیں، ان کا ذکر آتا ہے تورات میں، ان کے دور کا ذکر ہے. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا، تو حضرت شموئیل جو نبی ہیں انہوں نے کہا کہ کیا اس کا بھی کوئی امکان ہے کہ اگر جنگ تم پر فرض کر دی گئی تو تم پھر انکار کر دو اور جنگ نہ کرو، تمہارے اندر بہت سی کمزوریاں تو آئی ہوئی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عین وقت پہ پھر جاؤ. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله، وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم جنگ نہ کریں اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں نکال باہر کیا گیا ہے، ہمارے گھروں سے، ہماری اولاد سے ہمیں دور کر دیا گیا. فلما كتب عليهم القتال، تو جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا، تولوا الا قليلا منهم، تو انہوں نے روگردانی کی، یعنی وعدے سے مکر گئے، سوائے ان میں سے ایک قلیل تعداد کے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے. وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے طالوت کو بادشاہ کے طور پر یا سپہ سالار کے طور پر، اب ان کی کمان میں تم نے جنگ کرنی ہے. یہ طالوت جو ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور جسمانی اعتبار سے بہت تنو مند تھے اور متقی انسان تھے، بہرحال ان کا تعین کر دیا وقت کے نبی نے. قالوا انا یکون له الملک علینا، اب اس پر پھر انہوں نے اعتراض کر دیا، کہنے لگے کہ ہم پر اس شخص کی بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے، ہمارے اوپر یہ جو ہے یہ سپہ سالار کیسے بنا دیا گیا. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْ، حالانکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں حکومت اور اختیار اور بادشاہت کے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور یہ جو تالوت ہیں ان کو تو مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی، یہ تو مالی اعتبار سے تنگ دست ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ان کو ہم پر امیر بنا دیا گیا ہے، سپہ سالار بنا دیا گیا. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، نبی نے کہا کہ بے شک اللہ تعالی نے انہیں چن لیا ہے تم پر. وزادہ بسطتا فی العلم والجسم، اور ان کو زیادہ عطا کیا ہے انہیں علم، انہیں فراخی دی ہے علم میں بھی اور جسم میں بھی، علم میں دین کے اعتبار سے بھی وہ تم سے برتر ہیں، اور جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی، یہ دونوں اعتبارات سے ان کے اندر اللہ نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر اوصاف ہیں اور تم میں سے سب سے بہتر ہیں، لہذا ان کو یہ مقام دے دیا گیا. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ عطا کرتا ہے اپنی حکومت جس کو چاہتا ہے، اختیار جس کو چاہتا ہے دے دے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والے ہیں اور خوب علم رکھنے والے. وقال لهم نبيهم ان آية ملكه، اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ بے شک ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، تمہیں پسند تو نہیں آیا یہ جو طالوت کو مقرر کر دیا گیا بادشاہ یا سپہ سالار، لیکن اللہ کی طرف سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینت من ربکم، کہ آ جائے گا تمہارے پاس وہ تابوت جس میں سکینت کا سامان ہے تمہارے رب کی جانب سے. یہ گویا ان کے لیے ایک انہیں وعدہ دیا گیا کہ تابوت سکینہ جو ان کا غائب ہو چکا تھا وہ اللہ تعالیٰ تمہیں لوٹا دے گا، اور یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ واقعتاً یہ تالوت ہی اس وقت سب سے زیادہ موضوع شخص ہیں اس سپہ سالار کی پوزیشن کے لیے یا بادشاہت کے لیے. یہ تابوت سکینہ کیا تھا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ یوں کہنا چاہیے کہ نوادرات تھے اور اس کے اندر تورات کی الواح تھی، حضرت موسیٰ کا عصا تھا، ایک صندوق تھا بڑا سا جس میں جسے ہم کہتے ہیں کہ نوادرات اور تبرکات وہ جمع تھے اور اس کی وہ بہت حفاظت کیا کرتے تھے. لیکن جب انہیں فلسطین سے نکلنا پڑا اور وہاں سے انہیں شکست ہوئی تو دشمن جو ہیں وہ ان کا تابوت سکینہ بھی جو ہے اپنے ساتھ لے گئے. اب انہیں محسوس ہوتا تھا کہ بھئی ہم بہت محروم ہو گئے خیر سے، ایک برکت سے، اور جب بھی اس تابوت سکینہ کو انہوں نے کہیں کسی جگہ پر رکھا تو انہیں کامیابی ہوتی تھی، تو اب اس کی تلاش تھی. تو حضرت تالوت نے ان سے یہ کہا، حضرت شمعیل نے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ واپس دلا دے گا، اور اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا. کہا جاتا ہے کہ وہ تابوت سکینہ لے تو گئے تھے وہ امالقہ، لیکن وہ جہاں رکھتے تھے وہاں کوئی وبا پھوٹ پڑتی تھی، کوئی مصیبت آتی تھی. تنگ آ کے انہوں نے ایک بیل گاڑی کے اندر جو ہے چکڑے پر اس کو تابوت سکینہ صندوق رکھ کے بیلوں کو ہانک دیا کہ جہاں جائیں نکل جائیں، اور بہرحال فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پہنچا دیا جہاں پر یہ آباد تھے بنی اسرائیل، اور اس طریقے سے وہ وعدہ پورا ہو گیا اللہ کا، اور ان پر یہ حجت ہو گئی کہ یہی شخص جو اب سے پہ سالار بنایا گیا یہی اللہ کی طرف سے ہی معین کردہ ہے. تحملہ الملائکہ، ایاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ آ جائے گا تمہارے پاس وہ تابوت جس میں سامان تسکین ہے تمہارے رب کی جانب سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس میں باقی ماندہ تبرکات ہیں جو چھوڑے تھے آل فرعون نے اور آل موسیٰ نے اور آل ہارون نے، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. تحملہ الملائکہ، اور اس کو لے کر آئیں گے فرشتے. ظاہر بات ہے کہ وہ جو بھی غیر مری قوتیں گائیڈ کر رہی تھیں اسے، وہ تو فرشتے ہی تھے، ظاہر میں تو نظر نہیں آ رہے تھے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مومنین، یقیناً اس میں ہے تمہارے لیے ایک نشانی اگر تم ہو واقعی مومن. فلما فصل طالوت بالجنود، تو جب وہ طالوت نکلے اپنے لشکروں کے ساتھ، بنی اسرائیلی ہیں ساتھ ہیں، سپہ سالار ہیں طالوت، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر کے ذریعے سے، ایک ندی ہے جو آئے گی. فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو کوئی اس میں سے پیے گا تو وہ پھر میرا ساتھی نہیں ہے. یہ گویا کہ ایک ڈسپلن کا امتحان تھا، اگر جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے تو اس میں ڈسپلن ہونا چاہیے، ویل آرگنائز جماعت ہو، امیر کی بات جو ہے مانی جاتی ہو، اس کے بغیر تو پھر وہ ایک گروہ، ایک ہجوم ہے، ہجوم مومنین، وہ ایک ڈسپلن جماعت نہیں ہے. تو اس کے لیے تجربہ کروایا گیا کہ اگرچہ پیاس لگی ہے لیکن اس نہر میں سے کسی نے پینا نہیں ہے. فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس میں سے پیا تو وہ پھر میرا ساتھی نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے نہ چکھا اسے تو وہ میرا ساتھی ہے. الا من اقترف غرفۃ بیدی، ہاں سوائے اس کے کہ ایک چلو بھر پانی جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لے، وہ اتنا پانی پی لے، اس کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں. فشربوا منہ الا قلیلا منہ، تو انہوں نے پیا یعنی خوب ڈٹ کے پیا سوائے کچھ تھوڑے سے لوگوں کے. فلما جاوزہ، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہ جنہوں نے خوب ڈٹ کے پیا تھا وہ بالکل بے سود ہو کر پڑے ہوئے تھے کہ ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے کہ ہم آگے نہیں جا سکے، یہ خود بخود ایک چھلنی لگ گئی۔ فلما جا وزہ ہوا والذین آمنوا معہ، اب جب یہ تالوت اور ان کے ساتھی جو ہیں اہل ایمان وہ ندی کے پار گئے، ندی کو کراس کیا انہوں نے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، تو کچھ ساتھیوں نے یہ کہا کہ تالوت اور اس کے لشکروں سے کہ ہمیں تو ہمارے اندر طاقت نہیں ہے آج کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کر سکیں۔ اب یہ جالوت ایک نیا کریکٹر یہاں پر آ گیا ہے، یہ جو مخالف کافر قوم جس سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے ان کا سپہ سالار جو ہے اس کا نام جالوت تھا، اور وہ گولیت اس کو جو ہے کہا جاتا ہے تورات کے اندر گولیت، اور وہ بہت بڑا پہلوان تھا، اس سے سب لوگ ڈرتے تھے۔ تو اب انہوں نے اہل ایمان میں سے بعض نے کہا کہ ہمارے اندر تو ہمت نہیں ہے، ہم تو بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ صرف 313 ہی رہ گئے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، چنانچہ اب تعداد بھی تھوڑی ہے اور ادھر بہت بڑا لشکر ہے اور بہت بڑا پہلوان ہے، تو ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے جو انہی میں سے تھے ان کے ساتھی تھے لیکن جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار تھے، یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت بیزن اللہ، انہوں نے ایمانی جرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعتیں غالب ہوئی ہیں بڑی جماعتوں پر، ایک چھوٹا لشکر غالب ہوا ہے بہت بڑے لشکر پر، بِإذن اللہ، اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے، یعنی اصل فیصلہ کن شے تو اللہ کی مدد ہے، یہ ظاہری اسباب نہیں ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالی کی معیت حاصل ہوگی ان کو کہ جو صبر اور استقامت سے کام لیں گے۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده، اور جب وہ سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، یعنی اب مبارزت ہوتی ہے، اس زمانے میں معلوم تھا آپ کو کہ سب سے پہلے ایک طرف سے بڑا پہلوان نکلتا تھا کہ اور اس کا انفرادی مقابلے کے لیے دوسرا بنتا نکلتا تھا، دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں۔ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو دعا کی اہل ایمان نے کہ اے ہمارے رب ہمیں ڈھیروں صبر عطا کر، صبر اور استقامت کی ضرورت ہے، پروردگار تو ہی ہم پر یہ صبر اڈھیل سکتا ہے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمارے قدموں کو جمائے رکھ، تثبیت قلبی تثبیت قدمی عطا کر، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے شکست دی کافروں کو اللہ کے حکم سے، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داوود نے قتل کیا جالوت کو۔ ابھی کچھ تالوت کا ذکر آیا تھا اور وہ تو مسلمان جو افواج تھی ان کے سربراہ تھے، اور جالوت جو ہے وہ کافر جو افواج ہیں وہ اس کا سپہ سالار ہے، یہ بیچ میں داؤد اب آ گئے، یہ وہی ہیں کہ جن کو اللہ نے پھر نبوت عطا کی ہے، یہ نوجوان تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے، تو جب وہ جالوت آیا اس نے کہا کہ کوئی ہے مقابلے پر، تو یہ نوجوان آگے بڑھا، یہ حضرت تالوت کے لشکر میں تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس گوپیا ہے اور میں اس سے اس کے جو ہے بھیجا اڑا دوں گا، وہ بالکل نوجوان دبلے پتلے، تو وہ تو ہنسا دیکھ کر کہ یہ کون آیا میرے مقابلے پر، تو وہ بکریاں چلاتے تھے جنگل میں، تو ان کے پاس ایک خاص قسم کا وہ گوپیا کہتے ہیں فلاخن کہتے ہیں، وہ غلیل اس طرح کی ہوتی ہے کہ پتھر کو ڈال کے اس میں گھماتے ہیں تیزی سے، تو پھر چھوڑا جاتا ہے تو وہ شوٹ کرتا ہوا گولی کی طرح جو ہے وہ جس کو فٹ کیا جاتا ہے اس پر جا کے لگتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس گوپیے کے ذریعے جو ہے وہ شیروں اور بھیڑیوں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں، اس کی کیا حیثیت ہے، تو چنانچہ وہ شخص جو تھا جالوت وہ پہلوان بھی بہت بڑا تھا اور زرہ بکتر پورا جسم اس کا جو ہے وہ ڈھانپا ہوا تھا، اس نے سوائے ایک ماتھا جو ہے یہ حصہ کھلا ہوا تھا۔ داؤد علیہ السلام ابھی نبوت نہیں ملی تھی، بہرحال انہوں نے اللہ کا نام لے کر اپنا وہ گوپیہ گھمایا اور اس سے جو بلٹ کی طرح پتھر نکلا تو وہ سیدھا یہاں سے اس کے بیجے سے پار ہو گیا، اور اس طریقے سے ان کی ہمت ایک مرتبہ جواب دے گئی. وہ اس پہلوان پر جب چونکہ ڈپینڈ کیے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ ناقابل شکست ہے, تو اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے اور پھر مسلمانوں کو وہاں پر فتح ہوئی. تو وقتل داؤد جالوت, داؤد نے قتل کیا جالوت کو. وآتا اللہ الملک, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت بھی عطا فرمائی, والحکمہ, اور حکمت سے بھی نوازا, اور یہاں حکمت سے مراد اب نبوت. وہی پھر بادشاہ بھی بنے اور اللہ نے انہیں نبوت سے بھی سرفراز کیا داؤد کو. وعلمہ مما یشاء, اور سکھایا انہیں جو چاہا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اور اگر اللہ نہ مٹاتا رہتا لوگوں کو, یعنی ان میں سے کچھ کو دوسروں کے ذریعے, باطل قوتوں کی اگر بے کنی نہ کرتا رہتا اہل حق کے ذریعے, لفسدت الارض, تو زمین کے اندر فساد مچ جاتا. ولكن الله ذو فضل على العالمين, لیکن اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے جہان والوں پر. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق, اے نبی کی آیات ہیں, اللہ کی آیات ہیں اور ہم تلاوت کر رہے ہیں انہیں آپ پر حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور یقیناً آپ ہیں اللہ کے رسولوں میں سے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو فضیلت دی ہے ہم نے بعض پر. مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهِ, ان میں سے وہ بھی ہیں جن سے کلام فرمایا اللہ نے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, اور ان میں سے بعض کے درجات اللہ نے بلند کیے. مختلف اعتبار سے مختلف رسولوں کو, نبیوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا کہ اللہ نے براہ راست ان سے کئی مرتبہ ہم کلامی کا انہیں شرف بخشا تھا, یہ خاص مقام تھا. تو حضرت ابراہیم کا اپنا مقام ہے. تو منہم من کلم اللہ, ان میں سے وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا. ورفع بعضهم درجات, اور بعض کے درجات کو بلند کیا. وآتینا عیسی ابن مریم البینات, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑی بڑی نشانیاں عطا کی, حصے معجزے جو ان کو دیے گئے وہ سب سے اونچے تھے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ, یہاں نوٹ کر لیجئے کہ جزوی فضیلت مختلف انبیاء اور رسولوں کو ملی ہے, لیکن فضیلت کلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل, اس میں کوئی شک نہیں. تو ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم, اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ جنگ کرتے وہ لوگ کے جو بعد میں ہوئے. من بعد ما جاءتهم البینات, اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں, کھلی تعلیمات. ولیکن اختلفوا, لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن ومنہم من کفر, تو ان میں سے وہ بھی تھے کہ جو ایمان لائے, اور وہ بھی تھے کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی, سرکشی کا جو ہے رنگ اختیار کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا, اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. یعنی یہ لڑائی دنگا فساد اس لیے ہے کہ اللہ نے انسان کو آزادی دے رکھی ہے, آپشن دیا ہوا ہے, اما شاکرم و اما کفورا. یہ دنیا دار الامتحان ہے, ورنہ کسی کے مجال تھی کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر سکتا, کوئی جنگ نہ کرتا, کوئی ایک گناہ کی طرف بھی توجہ نہ دیتا, رخ نہ کرتا. لیکن اللہ نے جب انسان کو آزادی دی ہے, چھوٹ دی ہے اور امتحانن دی ہے, تو پھر ان کو موقع بھی دیے ہیں, اور پھر اس طرح یہ اختلاف بھی ہوتا ہے, آپس میں کشت و خون بھی ہوتا ہے, ایک دوسرے پر ظلم بھی ہوتا ہے, یہ سب اس دنیا کا حصہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, اہل ایمان خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے رزق, اس مال کو لگاؤ اللہ کی راہ میں. من قبل ان یاتی یوم, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. لا بیع فیہ, جس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہے, کوئی لین دین, کوئی سودے بازی نہیں ہے. ولا قلۃ ولا شفاعہ, اور نہ ہی کوئی دوستی کام آنے والی ہے, اور نہ ہی کوئی سفارش. والکافرون هم الظالمون, اور یہ جو کفر کرنے والے ہیں یہی اصل میں ظالم ہیں. یعنی یہ کافروں کے لیے کوئی وہاں سہارا نہیں ہوگا, کوئی آس نہیں ہے. اس کے بعد ہے آیت الکرسی, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار ہے, توحید کا ایک بہت بڑا خزانہ. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم جو از خود زندہ ہے اور سب کو قائم رکھے ہوئے ہے. یہ ایک ہی ہستی ہے پوری کائنات میں جو اپنے بل پر زندہ ہے اور بقیہ سب کو وہ قائم رکھے ہوئے ہے. باقی سب زندہ اس لیے ہیں کہ اس نے زندہ رکھا ہوا ہے. کوئی اپنے بل پر قائم اور زندہ نہیں ہے اس کائنات میں, سب کو اللہ ہی نے تھاما ہوا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے نہ مسلط ہو سکتی ہے اس پر اونگ اور نہ نیند. حی ہے, زندہ ہے. انسان کہتا ہے میں بھی زندہ ہوں, لیکن انسان کی حیات وہ بہت سے لمیٹیشنز کے اندر جکڑی ہوئی ہے. اسے نیند بھی آئے گی, اسے اونگ بھی آئے گی, اس کو غذا کی بھی ضرورت ہے, اس کو بیماری بھی لاحق ہوتی ہے. تو یہ نہیں کہ اللہ بھی زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہیں اور یہ حیات ہماری ایک جیسی ہے. زمین آسمان کا فرق ہے, بلکہ کوئی نسبت ہی نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, لہ ما فی السماوات وما فی الارض, اسی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اس کی ملکیت ہے, کل اختیار اس کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے سامنے مگر اسی کی اجازت سے. کسی کو یارہ نہیں ہوگا وہاں کلام کا, الا من اذن له الرحمن, سوائے اس کے کہ جسے رحمان ہی اجازت دے گا. وقال صوابا, اور وہ بھی بات کرے گا بالکل درست اور سیدھی بات. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے, اس کا علم ہر شے کو محیط ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اور مخلوقات میں جو بھی ہیں وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم میں سے مگر اتنا ہی جتنا کہ وہ چاہے. وہ جس کو جتنا علم عطا کرے, انبیاء اور رسولوں کو علم زیادہ ہوتا ہے عام انسانوں کے مقابلے میں, لیکن کل علم اسی کے پاس ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کا اقتدار, کرسی جو ہے وہ سمبل ہے اقتدار کا, اس کا اقتدار آسمانوں اور زمین سب پر محیط ہے, سب پر حاوی ہے. ولا یؤدہ حفظہما, اس پر ذرا بھی گران نہیں ہے آسمانوں اور زمین کی حفاظت, پورا نظام چلانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اس پر ہرگز بھاری نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, وہی ہے جو سب سے بلند ہے اور بڑی عظمت والا ہے. لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے. اس کو بہت کوٹ بھی کیا جاتا ہے, لیکن اس کا مفہوم محل اور مقام سمجھ دیجئے. یعنی انسان کو اختیار دیا گیا ہے وہ اللہ کو مانے یا اللہ کا انکار کرے, اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے یا ان کی تکذیب کرے, یہ اختیار انسان کو دیا گیا ہے. اس پہ اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے. جبرن کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا, نہ بنایا گیا ہے نہ اس کی اجازت ہے. لیکن جب ایک شخص مسلمان ہو گیا, وہ مسلمان ہے, اب مسلمان سے اسلام کے جو اس کے تقاضے ہیں ان میں سے بعض زبردستی بھی اس سے کیے جائیں گے. چنانچہ اس کے اندر جو نماز نہ پڑھنے والے ہیں ان کے لیے شریعت میں سزائیں بھی ہیں. تو یہ اب ایک الگ اشارہ ہے, الگ ایک پورا کھاتا ہے. لیکن اس معاملے میں کہ کوئی شخص مسلمان ہو یا کافر ہو, کھلی چھوٹ. کوئی آج اسلام سے نکلنا چاہتا ہے نکل جائے, یہ الگ بات ہے کہ اسلامی سلطنت کی حدود میں نکلے گا تو بہرحال اس کی سزا ہے. ہاں وہ کہیں اور باہر جا کے جو ہے اعلان کر دے, لیکن کسی کو جبرن مسلمان نہیں کیا گیا پوری اسلامی تاریخ میں, نہ اس کی اجازت ہے. قد تبین الرشد من الغی, بے شک خوب واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی کے مقابلے میں. ہدایت کیا ہے, گمراہی کیا ہے, یہ بالکل کھل گئی ہے قرآن کے آنے کے بعد, کوئی چیز مبہم نہیں ہے. فمن یکفر بالطاغوت, تو جو کوئی کفر کرے طاغوت کا, اللہ کے سوا اگر کوئی بھی اس دنیا میں اس کا مدعی ہے کہ میرا قانون چلے گا, میرا نظام چلے گا, یہ طاغوت ہے, یہ شیطان ہے, یہ اللہ کے مقابلے میں گویا کہ بغاوت ہے. بالکل سیدھی سی بات ہے, جب زمین کا خالق اور مالک وہ ہے تو کس کو حق پہنچتا ہے، کس کا قانون یہاں نافذ ہونا چاہیے، کس کا نظام یہاں پر اسٹیبلش ہونا چاہیے؟ اللہ. اب کوئی کہے کہ نہیں میرا قانون چلے گا، میرا نظام چلے گا، وہ بش ہو یا اوباما ہو یا کوئی بھی ہو، یہ سب تاغوت کی شکلیں ہیں. اور جو بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے نظام کو جبرن مسلط کر رہے ہیں وہ سب کے سب تاغوت ہیں، چاہے نام کے مسلمان ہو، وہ تاغوت کا حصہ ہے. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو انکار کرے تاغوت کا، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور پختہ یقین رکھے اللہ پر، فقد استمسك بالعروة الوثقى، تو ایسے شخص نے تھام لیا ایک مضبوط کنڈا، سہارا. اب اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ جو بھی ہے سب سے بڑا سہارا اس کے لیے اللہ کی ذات ہے. لن فصام لها، اور یہ وہ تعلق ہے اور یہ مضبوط کنڈا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ رسی ٹوٹنے والی نہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے جاننے والا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، ساتھی ہے، ولی ہے اہل ایمان کا. جو سچے اہل ایمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، شرک اور کفر کے اندھیروں سے ایمان اور یقین کی روشنی کی طرف. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے ساتھی، ان کے ولی وہ ہیں جو طاغوت ہیں، جو شیطان کے رستے پر چلنے والے ہیں، اور خود شیطان یہ ساتھی بن جاتا ہے ان کا، کافروں کا. یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور یہ طاغوتی قوتیں کیا کرتی ہیں، ان کو نکالتی ہیں، روشنی سے نکال کر ظلمتوں اور اندھیروں پر لے جانے والی ہیں. اگر کچھ تھوڑا بہت ایمان تھا وہ بھی ضائع ہو جائے گا. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اور یہ رہیں گے اسی میں ہمیشہ. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اب اللہ اہل ایمان کے ساتھ کیسے سہارا بنتا ہے، کیسے ان کی مدد کرتا ہے، کیسے ان کی مشکلات رفع کرتا ہے، ان میں سے بعض مثالیں آ رہی ہیں آگے. حضرت ابراہیم کا واقعہ. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جس نے جھگڑا کیا، بحث مباحثہ کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں. یہ کون تھا؟ سب کو معلوم ہے نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم کی پیشی ہوئی تھی. یہ شخص ہے جو توحید کی بات کرتا ہے، یہ بتوں کے خلاف ہے، اب پیشی ہو گئی. ان آتاہ اللہ الملک، اب بحث مباحثہ ہو رہا ہے. ان آتاہ اللہ الملک، نمرود بحث کر رہا ہے حضرت ابراہیم سے، اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی، اختیار اور اقتدار دیا، اور وہ اللہ ہی کا انکار کر رہا ہے. اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا ابراہیم نے کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت، اس نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں موت دینے پر قادر ہوں. بعض روایات میں ہے کہ اس نے دو افراد کو بلایا، ایک وہ تھا کہ جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، ابھی اس کو ایگزیکیوٹ کرنا باقی تھا، اس کو چھوڑ دیا، جاؤ آزاد کیا کہ دیکھو یہ میں نے اس کو زندگی دے دی، اس کے لیے موت کی سزا کا فیصلہ تھا اور میں نے اس کو زندہ کر دیا. اور ایک بے گناہ کو پکڑ لائے اور اس کی گردن اڑا دی، دیکھو میں موت دے سکتا ہوں. اس پر حضرت ابراہیم نے مزید بحث نہیں کی بلکہ ایک اور اس کے سامنے بات رکھ دی. قال ابراہیم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو لاتا ہے مشرق سے، تو تم لے آؤ اسے مغرب کی جانب سے، تمہیں بھی اختیار ہے تو اسے مغرب سے شروع کر دو. فبهت الذي كفر، اب کوئی جواب بن نہیں پڑا اس کافر سے، مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر. والله لا يهدي القوم الظالمين، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. او کالذی مر على قرية، یا مثال اس شخص کی کہ جو گزرا تھا ایک بستی پر، وہی خاوية على عروشها، اور وہ بستی جو ہے وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل، یعنی تباہ و برباد تھی، اس کو جو ہے تلپٹ کیا جا چکا تھا، اور کہا جاتا ہے یہ بستی ہے یروشلم کی. بخت نصر نے حملہ کیا تھا تقریباً 650 قبل مسیح میں، اور لاکھوں کو قتل کیا اور لاکھوں یہودیوں کو سب کو لے گیا اسیر بنا کر، قیدی بنا کر، پریزنز آف وار کی طور پر سی اپنے عراق میں، بابل میں، اور بالکل اجاڑ دیا اس پوری بستی کو. اسی بستی کا ذکر ہو رہا ہے. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، تو وہ کہنے لگے، وہ شخص جو وہاں سے جن کا گزر ہوا تھا، اور یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، بنی اسرائیل میں اللہ نے جو نبی اور رسول مبعوث کیا ان میں سے ایک رسول تھے. کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے اللہ زندہ کرے گا اس بستی کو اس کی موت کے بعد، اس کی تباہ و برباد ہونے کے بعد؟ کیا دوبارہ بھی یہ زندہ ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر زندگی کے آثار آ سکتے ہیں؟ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی 100 برس کے لیے. اب ایک تجربے سے گزارا ہے حضرت عزیر کو. ثم بعثہ، 100 سال کے بعد زندہ کیا پھر اٹھا دیا. قال کم لبثت، پوچھا کتنا عرصہ رہے. قال لبثت یوما او بعض یوم، جواب یہ تھا ان کا، یہاں نیند ہے، لمبی نیند تو ہوئی ہے، لیکن ایک دن تھا یا دن کا کچھ حصہ تھا. وہ 100 برس جو ہیں ان کے اپنے احساسات کے حوالے سے اس کی اسی قدر تھی معاملہ. قال بل لبثت 100 عام، فرمایا کہ نہیں، تم یہاں پر ٹھہرے رہے ہو، اس حال میں رہے ہو 100 برس. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، ذرا نگاہ ڈالو اپنے کھانے پر اور جو تو مشروب تمہارے ساتھ ہے، پانی کی چھاگل ہے، لم یتسنہ، اس میں کوئی بسانت پیدا نہیں ہوئی، یہ ابھی تک فریش ہیں. وانظر الی حمارک، اور اپنے گدے کی طرف نگاہ ڈالو جو سواری کا گدا تھا. ولنجعلک آیتا للناس، بین السطور میں یہ ہے کہ وہاں صرف کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں جس سے انہیں اندازہ ہوا کہ ہیں تو گدے کی. 100 سال میں جو کچھ ہو سکتا تھا وہ اس پر ہوا، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ کھانا بالکل ابھی بھی فریش ہے. وانظر الی حمارک، ذرا نظر ڈالو اپنے گدھے پر. ولنجعلک آیتا للناس، اور یہ سب کچھ تجربہ اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ تاکہ ہم تمہیں نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے. وانظر الی العظام، گدھے کی ہڈیوں کی طرف ذرا دیکھو. کیف ننشزھا، کیسے ہم ان کو ابھارتے ہیں. ثم نکسوھا لحما، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے کیسے ان پر گوشت چڑھاتے ہیں ہڈیوں پر. وہ گدھا دوبارہ زندہ کیا گیا ان کے سامنے. فلما تبین له، اور جب یہ بات ان پر واضح ہو گئی اور انہیں یقین آ گیا کہ ہاں واقعی 100 سال رہا ہوں اور اس طریقے سے اللہ زندہ کرتا ہے. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، پکار اٹھے کہ میں اب جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ایک تیسرا واقعہ اس میں بھی حضرت ابراہیم ہے. جب کہا ابراہیم نے، اے میرے رب مجھے دکھا کہ کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو. قال اولم تؤمن، فرمایا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے. قال بلا، جواب دیا کہ یقیناً، کیوں نہیں، یقین تو ہے، ایمان ہے. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ کہ مزید اطمینان ہو جائے میرے قلب کو، پوری طرح راسخ ہو جائے یہ چیز. قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا کہ 4 پرندے پکڑو. فصرہن الیک، اور پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزا، پھر ہر پہاڑ کے اوپر ان کے اجزاء جو ہیں وہ بکھیر دو، رکھ دو. یعنی اس میں بین السطور میں ہے کہ ان چاروں کو ذبح کرو، اور ذبح کر کے ان کے حصے، بوٹیاں الگ الگ کرو، اور پھر ان کو مکس کر کے مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو. ثم ادعوهن، اور پھر انہیں پکارو. جب تم نے انہیں اپنے سے ہلا لیا، مانوس کر دیا، وہ تمہاری آواز پر چلے آتے تھے، اب آواز دو انہیں. یاتینک سعیا، وہ چلے آئیں گے تمہاری طرف دوڑتے ہوئے، یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ ہو کر وہ پھر آئیں گے تمہاری طرف دوڑتے ہوئے. یہ ہے جو تجربہ کرایا گیا. وعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. انبیاء کو یہ خاص طور پر تجربات کرائے جاتے تھے تاکہ ایمان ان کا جو ہے وہ پھر اس لیول کا ہو کہ وہ پھر انسانوں کے اندر اسے اسی قطعیت کے ساتھ ان کے دلوں کے اندر جاگزی کر سکے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہاں سے اب انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور مسلسل 3 رکوع ہیں اور ان میں یہ مضمون بیان ہوگا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر اپنا مال دیتے ہیں، خدمت خلق کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں. کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہو اور اس دانے سے جو ہے وہ سات خوشے جو ہیں نکلتے ہیں. گندم کا ایک دانہ اس کو بیج کے طور پر ڈالیں گے تو جو اس کے پودا بنے گا اس میں سات خوشے ہوں گے، سات بالی ہیں. فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر خوشے میں ہر بالی میں سو سو دانے ہیں. یہ ہے مثال، ایک سے سات سو وجود میں آ رہے ہیں. تو انفاق فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب سات سو گنا ہے، اتنا بڑا کام ہے، اللہ کی نگاہ میں اتنا اونچا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ مزید اضافہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے، صاحب علم ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں. ثم لا یتبعون ما انفقوا، اور پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس کا تعاقب نہیں کرتے، اس کا پیچھا نہیں کرتے. منن ولا عزا، اور نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی دل آزاری کی بات کرتے ہیں. کسی کی مدد کی ہے، اللہ کی راہ میں پیسے دیے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اب کوئی تلخ بات کہیں، کوئی تانا دے دیں، اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں کرتے. لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. قول معروف و مغفرت، بھلی بات کہنا اور درگزر کرنا. خیر من صدقت یتبعها اذى، بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے دل آزاری ہو، کسی کی مدد کی ہے اور ساتھ ہی کوئی تانا بھی دے دیا، کوئی سخت بات بھی کہہ دی. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بڑے تحمل والا ہے، فوراً نہیں پکڑتا، ورنہ یہ تمہاری حرکت جو ہے یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اہل ایمان اپنے صدقات کو ضائع نہ کیا کرو احسان جتا کر یا دل آزاری کر کے، بعد میں احسان جتا رہے ہیں کہ یہ میں نے تمہارے ساتھ کیا، یا اس کو پر کوئی سخت جملہ کس دیا. کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی مانند کے جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خرچ کرتے ہیں ریاکاری کے لیے، لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، یہ بھی اکارت گیا، یہ نیکی بھی برباد ہوئی. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایسا شخص جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخر پر، حقیقی ایمان نہیں ہے اس کا. فمثله کمثل صفوان، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک چٹان ہے، پتھر کی چٹان ہے. علیہ ترابن، اس پر کچھ مٹی کی کچھ لیئر ہے. فاصابہ وابل، اور اس پر برستی ہے زوردار بارش. یہاں بین السطور میں یہ ہے کہ کسی نے اس تھوڑی سی جو مٹی کی لیئر تھی اسی میں کوئی فصل اگا دی ہے، اب اوپر سے جو ہے موسلادھار بارش برسی. فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اس بارش کے نتیجے میں وہ چٹان کیا ہوئی ہے، وہ ساری مٹی بہ گئی ہے اور نیچے سے ننگی چٹان نکل آئی. اب اس نے جو محنت کی تھی اس کے اوپر، کلٹیویشن کی تھی، بھاگ دوڑ کی ہے، اور جو اس میں اگا تھا وہ سب ختم. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ نہیں اختیار رکھتے کسی چیز پر جو انہوں نے کمائی، ساری محنت اکارت گئی. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالی ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، اور مثال ان کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہے. وتثبيتا من انفسهم، اور اپنے دلوں کو ثبات بخشنے کے لیے خرچ کریں گے، اس کے نتیجے میں ان کے ایمان اور مضبوط ہوگا. کمثل جنت بربوۃ، ان کی مثال ایسے ہے، اس باغ کی مثال ہے کہ جو ایک بلند زمین پر ہو، یعنی ایک بلند مقام کے اوپر باغ ہے، چٹان ہے، اور وہ بہترین باغ ہے. اصابہ وابل، اور اس پر زوردار بارش برستی ہے. فآتت اکلہا ضعفین، تو وہاں پر وہ باغ جو ہے اپنا پھل لاتا ہے دو گنا، اس سے زیادہ فصل ہو رہی ہے. فا فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَقَلْ، اور اگر زوردار بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے، اس کے ذریعے بھی اسے بھرپور فصل مل رہی ہے اور پھل مل رہا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے دامن میں چشمے بھی رواں ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل اور میوے ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور وہ شخص جس نے باغ لگایا ہے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد ابھی کمزور ہے، ناتواں ہے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے، فَأَصَابَهَا اِعْصَارٌ، اور اس باغ پر ایک تیز آندھی آئی جو باد سرسر بھی ہے اس میں جھلسا دینے والی، فَاحْتَرَقَتْ، اور وہ باغ جو ہے وہ جھلس کر رہ گیا، جل کے بھسم ہو گیا اس آگ کی وجہ سے. یہ ہے وہ شخص کے جو ریاکاری کے طور پر کام کر رہا تھا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا اجر محفوظ ہے، لیکن وہ اس باغ کی طرح سب کچھ ضائع ہو گیا. کذلک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو اور سبق آموزی کر سکو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.